Dear respected ulama-i kiram and brothers in Islam, first and foremost, we'd like to say that alhamdulillah, with the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, we have been blessed with the company of one of the asatiza of most of the ulama-i kiram who have studied in Darul Uloom Falahi Dareen Targeshwar. Alhamdulillah, one of our ustads is present here tonight with us, so we are very fortunate to have him here. Hazrat Maulana Mufti Aslam Sahab Damat Barakatuhum is one of the ustads who has been involved in teaching of hadith, tafsir and fiqh in Darul Uloom Targeshwar, and he also was the former head of the fiqh department of Darul Uloom Targeshwar, and together with this he had the spiritual contact with the Qutub of this time, Hazrat Maulana Masihullah Rahmatullah Ali, for approximately 20 years. Thereafter, he was given Khilafat by Bhaijan, Hazrat Maulana Safirullah, Hazrat Wala Rahmatullah Ali's son. And presently, he is making Khidmat in Toronto, in Canada, to the Muslim community there. So alhamdulillah, Allah has blessed us with someone who Allah subhanahu wa ta'ala has given him capability in not only of fiqh zahiri but also of fiqh batini. So we are very fortunate to have him here today. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala make these advices beneficial and fruitful for all of us. And without further ado, hum Hazrat Wala se darkhas karte hai ki apne kalimat aliyah se mustafiz farmaye.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه سراجا وقمرا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم لوگ آپس میں بیٹھ گئے ہیں کچھ مذاکرہ کر لیں ایک دوسرے کی یاد دلا دیں کچھ بھولی ہوئی چیز ایک دوسرے کو میں بھی کچھ بھول جاتا ہوں ہم بھی بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ اس کی تفسیر یعرفون سے کی گئی ہے یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر میری معرفت کے لیے ایک روایت میں ہے کن تو کنزم مخفیہ خلقت الخلق لعورف کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے مخلوق کو بالخصوص انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری معرفت ہو مجھے وہ پہچانے اس لیے میں نے اس کو پیدا کیا معرفت اور ایک ہے عبادت عبادت تو اللہ کی طاعت میں انسان مشغول ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے ورشپ کرتا ہے اور معرفت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے اس وقت کیا تقاضا کر رہا ہے اللہ کا اس وقت مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کام لینا چاہتا ہے. عارف جو ہوتا ہے وہ موقع اور محل کو جانتا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے جہاد کا کام لینا چاہتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی مہمان آ گیا ہے اس کو ویلکم کرنے کا, استقبال کرنے کا کام لینا چاہتا ہے. اب جو عابد ہوگا وہ قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے, تلاوت کر رہا ہے, کوئی مہمان آ گیا اس کا چہرے پر تاو آئے گا کہ یہ کیسے موقع پر آ گیا. لیکن جو عارف ہوگا بجائے چہرے پر کوئی شکن پڑنے کے وہ بساست کا اظہار کرے گا اور آنے والے مہمان کے ساتھ معانقہ کرے گا, اس کو خوش آمدید کرے گا. یہ عارف کی بات ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی کام لینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس وقت میرے ساتھ اسی کام کے اندر ہے. اس کے چہرے پر وہ بل نہیں آتا ہے. چنانچہ حضرت سنایا کرتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک صاحب تھے, ایک مدت تک بیمار رہے, حرم شریف کی حاضری نصیب نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے حرم کی نماز کا ایک مخصوص مقام ہے, مخصوص قرب ہے اس کا, تو طبعی طور پر نیچرلی طور پر انسان کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن وہ آدمی آئے حاجی صاحب سے آ کر کمپلین کرنے لگے, شکایت کرنے لگے کہ حضرت اتنی مدت تک میں حرم کی حاضری سے محروم رہا. حاجی صاحب نے فرمایا, ان کو تسلی دی اور جب وہ چلے گئے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ دیکھو سبق دینا ہوتا ہے اس لیے کچھ بات کہی جاتی ہے. دیکھو یہ شخص عابد تو ہے لیکن عارف نہیں ہے. اگر یہ عارف ہوتا تو اے شکوہ شکایت نہ کرتا, کمپلین نہ کرتا. اس لیے کہ جو اللہ حرم میں بلا کر نماز پڑھوانا چاہتا ہے وہ اگر اپنے بستر پہ اشارے سے پڑھوانا چاہتا ہے تو وہاں بھی اسے خوش رہنا چاہیے. تو عارف جو ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے, راضی رہتا ہے, موقع اور محل کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عابد چلتا ہے اور عارف جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور نزدیکی عابد بھی حاصل کر رہا ہے اور عارف بھی حاصل کر رہا ہے. لیکن جو عارف ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے. یہی تو بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی اگر ایک مد جو خیرات کر دے تو وہ دوسرے کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے, زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. وہی معرفت کی بات تھی, وہی اخلاص کی بات تھی. ورنہ ادھر سونا ہے, قیمتی چیز ہے, ویلیوبل چیز ہے, کوسٹلی چیز ہے, ادھر جو ہے معمولی چیز ہے, اور پھر مقدار اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی وہ سونا اور پھر احد پہاڑ کے برابر وزن والا خیرات کر رہا ہے, اور ادھر یہ جو ہے اور وہ بھی ایک مد ایک کلو سے بھی کم وہ خیرات کر رہا ہے. لیکن یہ ایک مد جو خیرات کرنے والا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوا ہے. تو یہی بات ہے کہ صحابہ کو وہ معرفت حاصل تھی. یہی تو بات ہے ابراہیم آدھم سوئے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں کمرے کے اندر, ان کا جو خادم ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک جو ہے ورشپ میں ہے, عبادت میں ہے, نماز پڑھ رہا ہے. باہر دو شیطان ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ جا اندر, جا اندر, انٹر ہو جا. اندر داخل ہو کر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو وسوسے میں مبتلا کر وضو کے وقت جو شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اس کو ولہان کہتے ہیں, اور نماز میں جو وسوسہ ڈالتا ہے اس خاص ڈیوٹی ہے کچھ شیطانوں کی, تو نماز میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کو خنزب کہتے ہیں. اور وسوسہ ڈالنے سے مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ انسان کو غمگین کرنا. شیطان نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان غمگین ہو جائے کہ میری نماز بیکار ہو گئی, برباد ہو گئی, نکمی ہو گئی. اس غم میں وہ الجھا رہتا ہے, اتنی دیر تک کم از کم وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو غم میں مبتلا کر کے وہ اللہ کی یاد سے اس کو غافل کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ والوں کی بھی عجیب شان ہوتی ہے, جو اہل معرفت ہوتے ہیں اس کے آنے کے راستے کو جانتے ہیں, اس کو بند کرنا بھی وہ جانتے ہیں. چنانچہ مسیح الامت رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی وسوسوں کی شکایت کرتا تو وہ خط کے جواب میں لکھ دیتے تھے کہ وسوسہ گناہ نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو کیوں فکر کرتے ہو, کیوں غم کرتے ہو؟ اور کبھی فرما دیتے کوئی شکایت کے, حضرت وسوسے بہت آ رہے ہیں. کہا آتے ہیں تو آنے دو, آپ لائے تو نہیں ہو, اور آیا ہے تو آپ نے اس کو روکا تو نہیں ہے. وہ تو آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے, اور جو چیز آپ کے قابو کی اور اختیار سے باہر کی چیز ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہو, آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس میں, پھر آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وسوسہ آئے تو یوں تصور کر لو, یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں کیسا اچھا لوح محفوظ بنا رکھا ہے, یہ ساری دنیا کی چیزیں اس میں آتی جاتی رہتی ہے, فاکس پڑھتے رہتے ہیں. یہ تو ایک روڈ ہے جو اپنی پراپرٹی نہیں ہے, اس میں ہر ایک کو گزرنے کا حق ہوتا ہے. وائٹ بھی گزرتا ہے, بلیک بھی گزرتا ہے, ویسٹرن والا بھی اور ایسٹرن دونوں گزرتے ہیں, کاریں بھی گزرتی ہیں, بسیں بھی گزرتی ہیں, کسی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, آپ کے کنٹرول سے آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. تو حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر وسوسہ آ رہا ہے تو یوں تصور کرو کہ ماشاء اللہ کیا اچھا لوہے محفوظ میرے دماغ میں اللہ نے بنا رکھا ہے, اور یہ کہہ کر آپ خوش ہو جاؤ. اور جب آپ خوش ہو جائیں گے, فرحت محسوس کریں گے, تو وہ تو آیا تھا آپ کو غمگین کرنے کے لیے, لیکن دیکھا کہ یہ تو ریئیکشن ہو گیا, الٹا معاملہ ہو گیا, وہ روانہ ہو جائے گا. تو اہل معرفت جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے مکر اور فریب کو جانتے ہیں, اور وہ کیسے اس سے دور ہونا اور اس سے کیسے بچنا وہ ذرا سے اشارے میں وہ کام کر لیتے ہیں. یہی تو معرفت کی بات ہوتی ہے کہ جو جس کو معرفت نہیں ہوتی, کسی سائل کوئی الجھا ہوا ہے ایک گھنٹے تک دو گھنٹے تک تقریر کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا منشا ہی نہیں جانا, اس کا پرپس کیا ہے. جو اہل معرفت ہوتے ہیں اس کا منشا جان لیتے ہیں, تو ذرا سی دیر میں اس کا جو رکاوٹ ہے وہ دور کر دیتے ہیں اور وہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں. یہ اہل معرفت کی بات ہوتی ہے. ابراہیم ادہم سوئے ہوئے ہیں اور وہ خادم نماز پڑھ رہے ہیں, دو شیطان باہر سے بات کر رہے ہیں کہ جاؤ اندر جاؤ, اس کو وسوسے میں مبتلا کرو, اس کی نماز بیکار کرو. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ٹرائی تو کی, کوشش تو کی, لیکن میں نہیں داخل ہو سکتا. کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو بوڑھا سو رہا ہے اس کی سانس سے جب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو میں جلا جا رہا ہوں, حالانکہ سو رہا ہے, سویا ہوا ہے, لیکن شیطان اندر داخل ہوتے ہوئے جل رہا ہے. تو یہ معرفت کی بات ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے ہدایت فرمائی, حکم دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو میری معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ظاہر بات ہے جب معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ حکیم کا کال اور فعل ہوتا ہے کہ جب کسی بات کا وہ حکم دیتا ہے تو اس بات پر عمل کرنا کیسے آسان ہو جائیں وہ بھی بتا دیتا ہے. یہ حکیم کی حکمت کی بات ہوتی ہے, وسڈم کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا تو یہ بھی بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ آپ کو معرفت حاصل کرنا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں, کوئی اتنا بھاری حکم نہیں ہے, یہ مشکل حکم نہیں ہے. آپ ہم ہی سے پوچھ لو کہ اس پر عمل کرنا کیسے ایزی اور آسان ہو جاتا ہے, ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو رات رات بھر بیدار رہنے کی اور دن دن کو جو ہے روزے رکھنے کی اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. وہ یہ ہے کہ صادقین, صادقین سچے کو بھی کہتے ہیں صادق, اور صادق صدق سے ہیں, اس کے معنی پختگی کے ہیں, کہ جو کسی فن میں کسی آرٹ میں وہ محنت کرتے کرتے پختگی کو پہنچ چکا ہو. تو جو معرفت اور تقوی کے باب میں کمال اور پختگی کو پہنچ چکا ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ کسی معرفت والے کے پاس رہ کر اس نے اس فن کو سیکھا ہو, تربیت اس نے حاصل کی ہو. ورنہ ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اہل معرفت ہوں, اور جو اہل معرفت ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کیا کرتے ہیں. عام طور پر دعویٰ جو کرتے ہیں, جن کی بازار نہیں چلتی ہے, دکان نہیں چلتی ہے, ان کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو لبریز ہوتے ہیں معرفت سے, بھرپور ہوتے ہیں, وہ تو مستغنی ہوتے ہیں, کوئی آ گیا آ گیا, کوئی نہیں آیا نہیں آیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ شیخ ہی کیا جو یہ چاہے کہ میرا مجمع زیادہ ہو, ان کو فرصت ہی کہاں ہے. وہ تو کوئی آ گیا تعمیل حکم میں, راستہ بتا دیا. تو معرفت حاصل ہوتی ہے, قرآن کریم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین, کہ جو معرفت کے باب میں پختگی کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. اگر وقت ہے, سہولت ہے, تو خود ان کی مجلس میں جا کر بیٹھیں, اگر وقت نہیں ہے, دوری ہے, تو خط و کتابت سے ان کی ہم نشینی حاصل کریں. اور جا کر یہ خیال نہ کریں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو منکشف کر دیں گے, ان کو کشف ہو جائے گا. یہ کشف اختیاری چیز نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کثرت سے عنایت فرماتے ہیں, کسی میں فطری طور پر بھی ہوتا ہے, اور کشف تو ایسا ہے کہ وہ پاگلوں کو بھی ہوتا ہے. طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی خیال کا کسی ایک بات پر جم جانا, جس کی وجہ سے ایک مخصوص حالت کا ظاہر ہو جانا, تو بعض مرتبہ کسی کو جنون کا عارضہ ہے اس کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اور اہل معرفت کشف کو ایسے چھپاتے ہیں جس طریقے سے عورتیں اپنے پیریڈ میں وہ کرسف کو چھپایا کرتی ہے, اس گندے کپڑے کو چھپایا کرتی ہے, اس طریقے سے یہ اپنے کشف کو چھپاتے ہیں. تو کشف اپنے اختیار کی چیز نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ جس کے اوپر منکشف کرنا چاہیں اس پر منکشف ہو جاتا ہے. تو اہل معرفت کی مجلس میں جائیں, ان کی صحبت اختیار کریں, تو اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کو کشف ہو جائے گا اور ہمارا سب حال ان کے سامنے آ جائے گا اور پھر وہ ہماری اصلاح کر دیں گے, اس خیال میں نہ رہیں, بلکہ اپنے اندر جو بیماری ہیں, کمزوری ہیں, کمی ہیں, ان کے سامنے ظاہر کریں. کبھی کشف ہو بھی جاتا ہے, پھر بھی اگر آپ نے بیان کر دیا تو آپ نے اپنی انکساری اس کے سامنے ظاہر کی, تو ان کی شفقت بڑھے گی. جب ان کی شفقت بڑھے گی, توجہ بڑھے گی, تو آپ کی طرف خاص طور پر وہ متوجہ ہوں گے. اور جب یہ اہل دل کسی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص اثر پڑتا ہے. تو اس لیے اگرچہ ان کو کشف ہو جاتا ہو, پھر بھی اپنی حالت ان کے سامنے پیش کریں تاکہ اپنی کمزوری وہ ظاہر ہو. اور کمزوری پسند ہے, اللہ کو بھی کمزوری پسند ہے, عزت اللہ کو پسند ہے, اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لہ الکبریاء فی السماوات والارض, کسی چیز کی کھوٹ نہیں ہے وہاں پر. اگر اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے کے قابل ہے تو اپنی عبدیت اور اپنی عجز اور اپنی انکساری وہ اس کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر بندہ کہہ کر پکارا گیا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو وہاں کہا کہ ایک بندے کو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت اور بندگی ایسی تھی کہ آپ کھانا جب کھاتے تھے تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتے تھے. کوئی دانہ گر جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے, حالانکہ آپ فقیر اور محتاج نہیں تھے. آپ کے لیے تو فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیں, لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں. تو وہاں کوئی کھوٹ نہیں تھی, وہاں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن آپ میں وہ عبدیت بندگی تھی, عجز انکسار تھا. تو ایک دانہ گر جاتا تھا, ایک چھوہارا گر جاتا تھا, اسے صاف کر کے اٹھا کے کھا لیتے تھے. اور کھانے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ جب کھانا گر جاتا ہے تو آدمی اس کو اٹھا کر صاف کر لیں اور کھا لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ معرفت حاصل ہوتی ہے اہل معرفت کی صحبت سے. اور اہل معرفت کون ہے کون نہیں ہے یہ ہر آدمی نہیں پہچان سکتا ہے. کچھ لوگوں کو ملکہ ہوتا ہے, خواص ہوتے ہیں, ان کو کچھ انداز ہو جاتا ہے. اس لیے جو اس قسم کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے, اور وہ لوگ بھی کبھی اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کی نفرت دل میں کثرت سے آنے لگتی ہے اور آخرت کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے. یہ اس کی ایک علامت ہے, اگرچہ علامت کا وجود یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے زو علامت بھی پائی جائے. تزکیہ نفس حضی امداد اللہ محاضر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ دل کی مثال اس کا ایگزامپل ایک آئینے کی سی ہے. آئینہ کبھی گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو اگر کسی مسلمان کا آئینہ ہے وہ بھی صاف کرتا ہے, کسی کافر کا آئینہ ہے وہ بھی صاف کرتا ہے, لیکن دونوں میں فرق رہتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے کہ جو آئینے پر کچھ درد آ گیا, کچھ گرد و غبار ہو گیا, تو اس کو پیشاب کے ذریعے سے صاف کرے تو صاف تو ہو گیا وہ گرد و غبار. اور ایک وہ شخص ہے کہ آئینے پہ گرد و غبار ہو گیا, اس کو گلاب کے پانی سے صاف کرے. ظاہر بات ہے کہ صاف تو دونوں نے کیا, وہ گرد و غبار تو دونوں کا صاف ہو گیا, لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک میں خوشبو ہوتی ہے, ایک میں بدبو ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی اہل دل کو پہچاننے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہو, دنیا سے نفرت یہ زیادہ ہوتی ہو, تو یہ پہچان ہے کہ یہ اہل دل ہے. پھر خارج میں بھی دیکھیں کہ وہ شریعت کا اتباع کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کے احکام پر پورے طور پر وہ اترنے والا ہے یا نہیں ہے, یہ خارج میں بھی دیکھیں. اگر خارج میں یہ بات ہے تو پھر وہ اس قابل ہیں کہ اس سے تعلق کیا جائے, اس کا تعلق ہمیں مفید اور کارآمد ہوگا. تو کسی اہل معرفت کی پہچان کا یہ ایک طریقہ بتایا. لیکن یہ بھی آگے فرما دیا بزرگان دین نے, محققین نے, کہ آپ کو شیخ کی تلاش, اہل معرفت کی تلاش ہے, اور آپ کئی جگہ پر گئے اور آپ کو محسوس نہیں ہوا وہ چیز, اور ایک جگہ پر گئے تو وہ محسوس ہوئی وہ چیز, تو وہ شخص سے آپ نے تعلق کر لیا. لیکن جو دس پانچ جگہ آپ جا کر آئے تھے جہاں آپ کو محسوس نہیں ہوا تھا, اس کا کیا؟ کیا اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل معرفت نہیں ہے, یہ اس سے کم درجے کا ہے؟ نہیں, اس کا حق نہیں ہے, اس کا حق نہیں. بلکہ فرماتے ہیں محققین کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کریں کہ وہ بھی اہل معرفت ہوں گے اور وہ بھی بہت کچھ ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھے اس دروازے سے دینا تھا, اس لیے یہاں مجھے محسوس ہوا اور وہاں مجھے محسوس نہیں ہوا. یہ جب خیال کرتا ہے آدمی تو دوسرے اہل دل اور دوسرے اہل معرفت ان کی عظمت بھی اپنے دل میں باقی رہتی ہے، ان کی توہین نہیں ہوتی، ان کی توقیر نہیں ہوتی. اور یہی حکم ائمہ مجتہدین کے بارے میں بھی ہے کہ اگر ہم امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے مسائل اور ان کے استنباط پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دوسرے کے بارے میں یہ خیال کرنا ہے کہ دوسرے جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی ثواب کا اور صحت کا امکان ہے. لیکن وہ ہم عمل کرتے ہیں اپنے امام پر اور ان کے مسلک پر اس لیے کہ وہاں پر وہ صحت غالب ہے اور خطا کا امکان ہے. تو اپنے امام کے بارے میں تو یہ سوچیں کہ صحت ہے اس میں لیکن خطا کا امکان ہے، اس لیے کہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو صحت ہے وہاں پر لیکن خطا کا امکان ہے، اور وہاں خطا ہے لیکن صحت کا امکان ہے. یہ خیال جب کرتا ہے آدمی تو توہین نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی صحت ہو، تو اس کو بالکل رد نہیں کرتا، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، اس کے لیے وہ اشتہار بازی نہیں کرتا. وہ اپنے متعلقین کو کچھ کہہ دیتا ہے، وہ اپنا فالو کرتے ہیں اور دوسروں کو ان کے مقتدا پر چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ سارے ہی میرے مقتدی بن جائیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ شیخ ہی کیا ہے، میرا مجمع کثرت سے ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل معرفت کی پہچان ہم نے نکالی اور ایک جگہ محسوس ہوا تو ہم یہ سوچیں کہ یہاں سے اس در سے اللہ کو مجھے دینا تھا اس لیے یہاں مجھے محسوس ہوا، اور اس در سے مجھے نہیں دینا تھا لہذا محسوس نہیں ہوا. پھر شیطان کی چال ہوتی ہے، یار ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کچھ کھانے پینے کا دور ہے، ابھی ذرا مزہ اٹھا لیں، انجوائے کر لیں، پھر بعد میں یہ محنت مجاہدہ کریں گے، بعد میں کسی سے تعلق کریں گے. اصلاح نفس، اپنے نفس میں جو بیماریاں ہیں، عجب ہے، غرور ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جیلسی، ان بیماریوں کو صاف کرنا، دور کرنا، یہ واجبات میں سے. اس لیے کہ حکم ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا یکتب بعضکم بعضا، اس کا حکم ہے. جب حکم ہے تو اس کو دور کرنا انسان کے ذمہ واجب ہے. اور رہی بیت، وہ سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت ہے تو چلو سنت ہے تو اس کو چھوڑ ہی دو. نہیں، بیت کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ جب کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں، تو اس کی وجہ سے خصوصیت ہوتی ہے. جب خصوصیت ہوتی ہے تو جو کوئی بات ہے وہ کہتا ہے وہ اس کو بڑے غور سے سنتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں کوئی موقع پا کر اس کو بتا دوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہ خصوصی توجہ اس میں ہوتی ہے تو بیس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ کر کہ یہ تو سنت ہے اور وہ واجب ہے، تو افراد تفریح سے بچانے کے لیے حکم بتایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیعت ہی کو مقصود اصلی سمجھ لیں اور اپنی اصلاح ہی نہ کریں، چلو بیعت ہو گیا، ہو گیا کام، یہ نہ سمجھیں. اس وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ بیعت جو ہے وہ بیکار ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض اللہ والوں کا ایک حال ہوتا تھا، وہ جلدی نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر جو پڑھے لکھے ہیں ان کو جلدی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آج آئے نہیں اور کل فکر ہے کہ خلافت مل جائے. تو جب ایسا دیکھتے ہیں تو جب تک صحیح طلب نہ ہو جائیں وہاں تک. ایک شیخ تھے، ان سے کسی نے تعلق کیا ہے نفس کی اصلاح کا، اور مختلف کوشش کر رہے تھے، مختلف قسم کی اوراد وظائف وغیرہ بتا رہے تھے، لیکن ان کو ترقی نہیں ہو رہی تھی. شیخ نے پوچھ لیا ایک دن کہ بھائی تم یہ سب محنت کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضرت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائیں اور اجازت مل جائے تو پھر میں دوسروں کی اصلاح کرنے لگوں، بس یہی بیماری ہے، کہا اسی لیے تیری ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کبھی تو کسی سے محنت کرواتے ہیں، کسی سے آسانی سے بھی دے دیتے، جیسا آدمی ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے موافق. ایک شیخ تھے، ان کی مجلس میں ایک آدمی برسوں سے تھا، محنت کرواتے رہتے تھے اسے، اور دوسرے کچھ نئے لوگ آئے جلدی سے ترقی کر کے چلے گئے اجازت لے کر. اس کو دل میں کچھ خیال ہوا، شیخ نے اسے بلایا، کہا کہ ذرا پانی لاؤ. پانی لایا، क्या उसमें वो रंग मिलाओ, रंग मिलाया। फिर उसके बाद जो है कि पंप लाओ, वो पंप लाया और उसके साथ मिलाया, कहा यहां रास्ते में बैठ जाओ, जो भी यहां से गुजरे उस पर वो रंग डालो। अब जो भी गुजरता है उस पर वो रंग डालता, और जिस पर भी वो पानी के छींटे गिरते वो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हुआ भागता। यहां तक कि अगर कोई काफिर और मुश्रिक होता वो भी कलेमा पढ़ता हुआ चला जाता था। कहा तू ये समझ रहा है कि यहां खाली है? खाली नहीं है, लेकिन तुमको मिलेगा इसी रास्ते से, तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी, मुजाहदा ही करना पड़ेगा। तो किसी से वो मुजाहदा करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, उनको उनकी हालत ऐसी होती है, और कोई मेहनत मुजाहदा करके बिल्कुल तैयार होके आ गया है, सिर्फ दिया सलाई लगाने की जरूरत होती है कि जरा लगाई वो शोला भड़क उठा, वो तैयार था। अब उसको मालूम नहीं तो पहले से तैयार होकर आया है, जरा सी जरूरत थी, वो समझता है कि मेरे साथ नाइंसाफी की, उसको जल्दी से इनायत कर दिया और मुझसे मेहनत करवाते रहते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मारिफत हासिल करने का हमें हुक्म है, और मारिफत हासिल होती है अहले मारिफत की वो सोहबत से, और सोहबत उसे बैत करके हो या बगैर बैत के हो, बहरहाल सोहबत हो, तो उस सोहबत से हमको फायदा होगा, दिल में मारिफत होगी, अल्लाह की पहचान होगी, दिल में अब्दियत आएगी, इज पैदा होगा। और मारिफत की निशानी है कि जब वो पैदा हो जाती है तो फिर इंसान दूसरों को हिकारत की नजर से नहीं देखता है, खुद अपने आप को हिकारत की नजर से देखता है। तो जब दूसरों को हिकारत की नजर से देखता है तो ये इस बात की निशानी है कि अभी वो मारिफत की आंख खुली नहीं है, अभी अंधापा है, इसलिए वो दूसरे को हकीर समझ रहा है, दूसरे उसको हकीर नजर आ रहे हैं और अपनी बड़ाई उसे नजर आ रही है। लेकिन अगर वो बिनाई खुल गई है, उसकी आंखें मारिफत की खुल चुकी है, तो मन आरफा नफ्सहु आरफा रब्बा, जो शख्स अपने नफ्स को पहचान लेता है अपने रब को पहचान लेता है, जब अपने रब को पहचान लेता है उसकी मारिफत हासिल हो जाती है, हमा वक्त उसका ध्यान और ख्याल रहने लगता है। और जब कोई पुलिस वाला होता है, जब उसका कोई बड़ा हेड आता है और वो उसके सामने मौजूद होता है तो फिर वो दूसरे को डंडा नहीं मारता, बल्कि उसके सामने वो सलवट और सलामी देकर खड़ा हो जाता है, और जब वो चला जाता है तो कभी इस बाजार वाले को डंडा मार दिया, कभी इसको मार दिया, कभी उसके पास से कुछ वसूल कर लिया, तो जब सामने होता है वो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो जिसके सामने ये जात हाजिर और नाजिर होती है और वो ख्याल पुख्तगी के साथ जमा हुआ होता है, तो वो अपने को देखता है और उसको देखता है तो सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। और यही बात थी मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, एक साहब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां पहुंचे और कहने लगे, हजरत मेरा इरादा था हजरत से ताल्लुक करने का मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन मैं जब उनके पास पहुंचा तो वो तो कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं, तो वो फरमाने मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। तो दो बात दो हाल से खाली नहीं, या तो वो सही कह रहे हैं सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, अल्लाह। अगर वो सही कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है तो फिर उनको साथ ताल्लुक करने से मुझे क्या मिलेगा, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो झूठ है, और जो आदमी झूठा होता है उसके साथ ताल्लुक करने से क्या फायदा। ये उसको एक इश्काल हुआ, दिल में ख्याल हुआ, और जब कोई ऐसी बात आती है तो किसी के सामने पेश भी कर देनी चाहिए मुहक्किक के सामने ताकि उसका इलाज हो जाए। अरे थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल सही है, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो अपने एतबार से कह रहे हैं कि अपने अल्लाह को देखते हैं और उनके सामने अल्लाह की किबरियाई मौजूद होती है, तो उनके सामने वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, तो ये अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम और आपके मुकाबले में सब कुछ है, लिहाजा जाओ और ताल्लुक कर लो उनसे। तो ये अहले दिल होते हैं, अहलुल्लाह होते हैं, उनकी बातों को समझना ये भी हर आदमी नहीं समझ सकता है, जिन्होंने उनकी जूतियां सीधी की होती है वो उनकी बातों को समझते हैं, वरना हर आदमी उसको समझ नहीं सकता है। تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معرفت حاصل کرنے کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور معرفت حاصل ہوتی ہے اہل معرفت کی صحبت سے، اور اہل معرفت کی صحبت اور اہل معرفت کون ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ تعلق کیا جائے، تو اس کے یہ کچھ طریقے دل میں آئے آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے، حضرت کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی کمال معرفت نصیب فرمائے اور اپنا بنائے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Just give you a short gist of what Hazrat said. We won't go into a detailed translation. Hazrat first quoted the ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He translated the ayat and he says that Hazrat Muhammad Masullah Rahmatullah Ali used to make the tafsir of this ayat by quoting the tafsir of Tafsir al-Azizi, that لِيَعْبُدُون stands for لِيَعْرِفُون, that Allah Ta'ala says that I have not created you besides so that you may attain my marifat and recognition. And he went on further to give us the distinction between an arif and an abid. What is the difference between them two? He says the abid, he is only involved in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, whereas an arif is that person that understands what is the taqaza, what is the demand of Allah subhanahu wa ta'ala upon me at this moment. That means he understands the mawqa and mahal. For instance, he gave the example, if one person is busy in his tilawat of the Quran and some visitor came, and if he's an abid, then he will feel, oh, why he came now. But if he's an arif, he knows that the taqaz of Allah subhanahu wa ta'ala is that I'll make the mehmani of this person now. So this is a distinction he gave between the two people. And he gave the example that one person came to Hazrat Haji Imdadullah, Muhajir Mabki rahmatullah alayhi, wo kuch bimar thi. He was a bit sick, so he never had the tawfiq of making hazri of Baytullah Sharif, so he was making shikayat of this. When he had left, Haji Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alayhi told his close mutaliqeen that this person is an abid, he's not an arif. Because if he's an arif, he won't make shikayat. In whichever condition Allah subhanahu wa ta'ala keeps you, you will be totally happy with that condition. That is why it is said that abid chalta hai or arif urta hai. That abid walks, whereas an arif he flies. The meaning of this is both of them are attaining the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, but an arif is flying. That means very quickly, with a lot of haste, he is attaining the nisbat and qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. He went on to quote the hadith of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, that one sahabi, one mud of his, of jaw, bali, is equivalent to the mountain of Uhud, of gold of another person. And he says on one side is bali, on the other side is gold. On one side is one mud, a few kilos. On the other side is a whole mountain of Uhud. The reason why this distinction is because the sahaba, they attain the ikhlas and the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he went on to give the waqi of Hazrat Ibrahim bin Adham rahmatullah alayh, that our khadim was reading namaz and he was sleeping down. Outside on the door outside were two shaitans, they were fighting with each other. Now those shaitans, then he went on in between, give us the tafsil of waswasa, that if some person came and asked Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I'm getting a lot of waswasa, what I should do? So Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam should tell him, if the waswasa is coming, let it come. And sometimes you should tell him, waswasa guna nahi hai. Waswasa is not a sin, so you shouldn't worry about it. And Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah said, when a waswasa comes, you should get happy. You should think that Allah has given me such a great law and mahfuz in my head, that so many things come and go. And he gave the example, it's like a road. In a road, everybody can use a road. Dogs, animals, cats, everybody uses the road. So your brain is like a road. Whoever wants to come on it can come on it. It's not in your control. So you shouldn't worry about it. In fact, you should be happy with it. And he gave the reason why the waswasa comes. He says, because shaitan, his whole objective of bringing waswasa is to make you mubtala in gham. Gham is to make you disappointed. Oh, now you're worried, you're in fikr. And by becoming worried, gham, then what's going to happen? You're going to leave the yard of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says, now instead of becoming worried, you should get happy. So in this way, the shaitan will flee, he'll run away. Thereafter, he went on to give you the same waqia of Hazrat Ibrahim bin Adam rahmatullah. He says he was sleeping and now the two shaitans are fighting outside. One shaitan says, go inside, and the person reading namaz, the khadim, go try and give him waswasa and then take him out of the namaz. So he says, no, whenever I go in the room, that person that is sleeping down, his sans and breath is burning me up. This is the effect of one arif upon shaitan also. This is the effect of one arif upon shaitan also. And then he says, Allah subhanahu wa ta'ala is ordering us to attain his ma'rifat. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He orders you something, then He also shows you the tadbir, the method also. In another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. That you should attain the companionship of the sadiqeen. Sadiqeen is derived from the word sidq. It means to be truthful. And the word sadiqeen also means to be mazboot and very strong. Those people are pukhta in the yard of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people are murad by the word sadiqeen. That is why the arifin, you might want to say, arifin are those people that are totally mustaghni. They are not worried. They are totally independent. Whether one person comes, nobody comes. They are not worried because they are busy in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Hazrat Muhammad Masool rahmatullahi alayhi, who is that sheikh? What is that sheikh who wants his majma to grow? A sheikh is not worried about his majma to grow. He is totally involved in, he got no time for anything else. He is totally involved in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat went on to give the nasihat. If we find an arif around us, then we should go and sit in his majlis. We will attain benefit from this majlis if we are nearby. And if we are far away, then through khutut, through letters, we should try and make our islah. And he says if we should go and make izhar of what we have inside, all our ill habits. Because even if the arif, the sheikh has kashf also, you shouldn't depend upon his kashf. You should bring all your shortcomings in front of him and say, this is my shortcoming, this is my kamzori. And then he may even rebuke you. But because of your inkisari, the fact that you are trying to rectify yourself, he will show more love and affection towards you also. And Hazrat went on to say, that is why Allah subhanahu wa ta'ala loves. If there is anything for us that is worthy of for us to bring in front of Allah subhanahu wa ta'ala, it is our inkisari and our ajizi, our humility, our abdiyat. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, when He uses the sifat of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam in the Quran, He says, Subhanalladhi asra bi abdihi. And now who's the Ahl-e Marifat? Who are the Ahl-e Marifat? Hazrat says, Ahl-e Marifat is that person, if you go into his majlis, you will find a greater inclination towards Allah subhanahu wa ta'ala. And you'll find a hatred for this world. If you find such a person, then you must know he's the right, correct person for you. And He says, Tazkiya-i-Nafs, even the kuffar and mushrikeen, they try and cleanse themselves. But tazkiyah in nafs is that one will be fruitful which is in conformity with the shariat. It gives the example is like one aina and mirror. One person cleans a mirror with peshab and one person uses gulab kapani. He uses rose water to clean the mirror. Both of them have cleansed the mirror. But the one, you get a bad smell from it. And one, you get a beautiful fragrance from it. And then also when you see this person, kharij ki atibasu, you must also go and see, is this person ya muttabi'a shariat? Is he following the shariat? Is his life in conformity of the shariat? And he says, the arifin have said, that if you went to one sheikh, and you went to one buzrug, and you never found these qualities in him, or you couldn't see it, and you went few places, but you went one place, and alhamdulillah, you found his qualities, then you shouldn't make tawheen of that other, or look down upon the other shuyukh. Because why you should feel in your heart at this point, that maybe Allah subhanahu wa ta'ala wanted me to attain the benefit from this door. That is why Allah subhanahu wa ta'ala opened this door. By thinking like this, you won't look down upon other people as well. He says, shaitan has a lot of charge. Sometimes he brings this thought, you know, our life is so long, let us play, eat everything, we'll see later on. Sometimes this thing. Whereas if we really go to see islah in nafs, what is the hukum of it? The islah in nafs is wajib. Because Allah ta'ala, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam says, لا تحاسدوا ولا تباغزوا, don't have hasad, don't have enmity, all these things, is the order. And order, al-amru lil-wujub, that we should do these things, we have to, it's wajib upon us. And then after when it says that, although in the ayat it comes, وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ, you should attain the companionship of the sadiqeen. They had not stipulated that it is first to have bed. It is sunnah to have bed. But doesn't mean it is sunnah now, we must just leave it. Sunnah doesn't mean you must just leave it. There are many fawaid of having bed. By having bed now, what will happen? It will bring you closer to a sheikh. You will get khususi tawajju from the sheikh. The sheikh will think you are his and he will think you are on opposite, vice versa. So there will be much more greater benefit for each other. And what is the marifat and the alamat of marifat? He says the alamat of marifat is when a person has marifat in him, he doesn't look down upon anybody else. When a person has marifat in him, recognition, he doesn't look down upon anybody else. He looks at his uyum. He looks at his shortcomings. This is a sign of marifat. And he went on to give us some few other examples of those people that go in a sheikh, but they're going with this near to get ijazat from the sheikh. And they stay for many years. They say, no, they'll get ijazat, they'll attain benefit, then they want to give other people benefit. First they worried about other people, not worried about themselves. So they stay for so many years and they don't attain any benefit. Whereas another person comes in a little while, he attains benefit from the sheikh and he gets ijazat and he goes. And he says, Man arafa rabbahu arafa nafsahu. That person recognizes his Rabb. He has recognized, who has recognized himself. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. That person who has recognized himself, he has recognized Allah subhanahu wa ta'ala. He gave one a final example of Mawlana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullahi. Hazrat Mawlana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullahi used to say, that me kuch nahi ho, I'm nothing. So one person went, he never understood this. He said, Do hat se khalini. If he's speaking, if he's saying he's nothing, then what benefit I'm going to get from him? And if he's lying to, what benefit I'm going to get from him? So he went and he took this to Mawlana Ashraf Ali Thani Rahmatullah. Mawlana Thani Rahmatullah explained to this person that what Mawlana Rashid Ahmad Gangui Rahmatullah is saying is absolutely true. Because why? In front of him is the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. So when he's saying I am nothing, it is because Allah subhanahu wa ta'ala has presence in front of him. Lekin unke liye, for himself he is nothing. Hamare liye wo sab kuch hai. For us he is everything. So he says, go and make ta'aliku Muhammad Shaykh Ahmad Gangui. Finally he make dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us all a ma'rifat. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala make this few words beneficial for all of us. As I said, the khas dua.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله في الجنة والبليات وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين